بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تو یہ آیت تو آپ لوگ کو خوب رٹی ہوئی ہوگی، سورہ کہف کی آیت ہے آخری، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، الہ واحد. سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے، اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ. جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریا بالکل نہ ہو، یہی ہے نا. تو اسی چیز کا بیان پچھلی مرتبہ بھی ہوا تھا کہ اخلاص کیسے حاصل کیا جائے. توبہ جب بندہ کرتا ہے تو توبہ مکمل ہوتی ہے اخلاص سے، بغیر اخلاص کے توبہ توبہ نہیں. اور ذرا سا بھی ریا نہ ہو. اخلاص کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں میں نیت صرف اللہ کی، کوئی اور کسی اور نیت کی آمیزشی نہ ہو. ایک جگہ ہے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کر کے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہاں بھی دیکھیں وہی مطالبہ ہے کہ نماز اور روزہ اور تمام زندگی ہماری للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے، للہیت. اور یہ ان کا ہے کیونکہ ہماری اپنی غرضیں اتنی حاوی ہیں اور اس قدر ہم پہ طاری ہیں کہ للہیت کہاں ہے، بتائیے کہاں ہے للہیت. للہیت تو بالکل مفقود ہو چکی ہے، بلکہ حکیم الامت ہم تو کپیسی مطابع عرض کیا تھا، ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم جو بہت سے گناہ نہیں کرتے، جیسے شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اللہ کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو بہت تھوتھو ہوگی. تو بہت سے گناہ سے جو ہم رکے ہوئے ہیں وہ تو اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں، یا بعض جگہ قانون پکڑ لے گا، بعض جگہ تھوتھو ہوگی. للہیت کہاں ہے؟ للہیت کتنی جگہ ہے؟ اور ہونا یہ چاہیے کہ للہیت ہی للہیت ہونی چاہیے. اپنی عبادت کو تو خیر ہر صورت میں خالص کرنا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو من جانب اللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ دین کو اس کے لیے خالص رکھوں، یعنی کوئی غرض سے دنیاوی نہ ہو دین کے کاموں میں. الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو، عبادت جو خالص ہو یعنی شرک سے پاک ہو وہی اللہ کے لیے سزا ہو، اللہ کے مناسب وہی عبادت ہے. تو آپ لوگوں یہ تو پتہ ہی ہے کہ اخلاص بہت ضروری چیز ہے اور اس کے لیے ریا سے نجات ضروری ہے، کہ کثرت سے حدیث اور قرآن کی آیات، کثرت سے صراحت سے، صراحت سے اور کثرت سے نیکی یا عمل یا ایسے اچھے عمل میں یا عبادت میں داخل کر دینا کوئی دنیاوی غرض، اس کا اس قدر کثرت سے اور صراحت سے مذمت ہوئی ہے قرآن و حدیث میں. لیکن سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ اگر ریا رہی اور اخلاص حاصل نہیں ہوا تو انجام یقیناً جہنم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ شہید کو لایا جائے گا. کیا کمی تھی؟ ریا میں مبتلا تھا، اگر اپنی اصلاح کرا لیتا تو اسے نکل چکا ہوتا، لیکن الٹے منہ جہنم میں پھینکا گیا اس کو. شہادت پہ ایک عالم کو، ایک سخی کو جس نے دنیا بھر میں بہت سے نیک کام کیے تھے، سب بیکار گئے. تو یہ جو ہے ریا کا علاج کرانا اور اخلاص کو حاصل کرنا، یہ تو بے حد ضروری ہے. دیکھیں ایک حدیث شریف پچھلی میں تو ابھی عرض کی تھی، یہ پھر سننے کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا کا کوئی فائدہ بھی چاہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی جہاد کرنے جائے گا تو کوئی دنیا کا بھی فائدہ چاہتا ہے، حج میں بھی دنیا کا بھی فائدہ چاہتا ہے. حج تو آج کل بہت سارے دنیاوی فائدوں کو محیط ہو چکا ہے زیادہ تر دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. عورتوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، جتنی عورتیں تو عمرے اور حج کے لیے صرف اس لیے آتی ہیں کہ یہاں پہ شاپنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں، ان کے خود اپنے الفاظ ہیں کہ ایسی شاپنگ آسان اور کہیں میں نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں ہر جگہ تو داخل ہو گئی ہے ریاکاری. تو ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ چاہتا ہے، پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. تم نے آمیزش کی ہے نیت میں، خالصتاً اللہ کی نیت ہونی چاہیے. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں پہ یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے اس شخص سے کہا تم دوبارہ دریافت کرو کہ ممکن ہے تم نے اپنا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہ سمجھایا ہو. چنانچہ اس شخص نے دوسری بار پوچھا اور پھر تیسری بار پوچھا، یہی سوال دو، وہی سوال دہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اس سے اندازہ کیجئے، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں، پچھلی بار بھی حدیث شریف یہ پڑھی گئی تھی، اندازہ کیجئے کہ اخلاص کا حاصل کرنا اور ریا کو دور کرنا کتنا ضروری ہے. اور اخلاص جب ہوتا ہے تو سارے گناہ رخصت ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. یہ اخلاص تو قلب میں ہوتا ہے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، اور گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے یا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے یا گناہ سے پرہیز نہیں، تو اخلاص کہاں ہوا؟ اگر اللہ کے لیے اگر حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی. اخلاص معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے حضرت نے مجھ کو تنبیہ فرمائی تھی شروع میں ہی، حضرت ڈاٹا حفیظ اللہ صاحب سے جب تعلق ہوا تھا، کہ اخلاص سب سے آخر میں، اس طریق میں اخلاص سب سے آخر میں نصیب ہوتا ہے، لیکن لگا رہے ریاست کا علاج سب سے آخر میں ہوتا ہے. اس طرح سے علم کے حصول کی بھی مذمت اگر کوئی شخص دنیا طلبی کے لیے کرے علم حاصل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ تعالی کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی دین کا علم، اگر کوئی علم دین اس غرض سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے اس کو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو اسے قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. اور ہم یہ علماء اکرام تو کرتے ہی ہیں علم کو حاصل، لیکن عام آدمی آج کل کیا کرتا ہے؟ تفسیر کا درس بہت شوق سے کرتا ہے. کیا نیت ہے؟ کیا نیت ہے اس میں؟ اگر نیت ہوتی اللہ کو راضی کرنے کی تو اور جگہوں پہ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر جگہ گناہ بے باکی کے ساتھ، نہ پردہ ہے، نہ نمازیں ہیں صحیح، ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہوا ہے، اور تفسیر کا درس بڑی پابندی سے جاری ہے. کیا ملے گا اس سے؟ بہشتی زیور کیوں نہیں پڑھتے کہ احکام معلوم ہو جائے؟ نہیں، بہشتی زیور کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ تو جو شہرت اور جو یعنی اکڑ آتی ہے بتانے سے لوگوں کو کہ بھائی ہم نے تفسیر کے درس میں جاتا ہوں، اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس میں کیا رکھا ہے بہشتی زیور میں، یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ. بہرحال اخلاص کے حاصل کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ ریا کا علاج کیا، جب تک ریا باقی ہے اس وقت تک اخلاص نہیں حاصل ہو سکتا. تو آج کل یہی ریا کے بارے میں پچھلی بار بھی کیا تھا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت ہی جامع تعریف کی ہے ریا کی، یہ کس میں ہے؟ اشرف السوانح میں. ریا کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین کا کام غرض دنیاوی کے لیے کرنا، گو وہ غرض مباح ہو، جائز غرض ہو. سمجھ گیا؟ یعنی ہے تو دین کا کام، اس میں ایک اور غرض نکالی جو کہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن یہی ریا ہے. اس میں صرف ہونی چاہیے اللہ کی رضا. دین کا کوئی کام کرنا غرض دنیاوی کے لیے، گو وہ غرض دنیاوی مباح ہی ہو، جائز ہی ہو، پھر بھی ریا ہے. مثلا روزہ رکھنا تاکہ صحت اچھی ہو جائے، موٹاپا کم ہو جائے. یہ صحت اچھی ہونا، موٹاپا کم ہونا، یہ غرض ہے مباح، لیکن اس کو دین میں شامل کر دیا، کیا بن گیا؟ یہ جہنم کا ذریعہ، جہنم کا ذریعہ. یہ نیت نہ کرے، باقی نیت نہ کرے. لڈو بٹ رہے ہیں، لڈوؤں کی نیت نہ کرو، وہ تو ملیں گے ہی، وہ تو خود ہی مل جائیں گے، ایسا ہوتا ہے، اس کی تم نیت کیوں کرتے ہو؟ اور یہ تو ایک چیز ہے. اور دنیا کے کام کرنا غرض غیر مباح سے، کہ ایسی اس میں نیت ہے جو جائز نہیں ہے، تو دنیا کا کام، یہ دین کا کام نہیں ہے، لیکن اس میں نیت ایسی کر لی، جیسے کہا کہ بھائی آج ہم جو ہے نا وہ دعوت کریں گے کچھ لوگوں کی، کھانا کھلائیں گے، مباح ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، تو گناہ کی نیت. یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ دنیاوی مباح چیزوں میں نیت گناہ کی کر لیتے ہیں. کبھی آئیں گی مثالیں. لیکن یہ جو غرض ہے کہ غیر دین کے کام میں کوئی دنیاوی غرض شامل ہو گئی، یہ اس وقت ہے جب وہ غرض بالقصد ہو. وساوس کا نہیں اعتبار ہے، وساوس کی طرف توجہ نہ دیں. وساوس وہ ہیں جو بندہ خود نہیں سوچتا، خود دماغ میں ایک خیال سا آ گیا، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. اور جب چاہے اپنی نیت کو بندہ بدل سکتا ہے. کیوں؟ نیت اختیاری ہے، نیت اختیاری ہے اور آسان ہے. یعنی ہر شخص چاہے کیسے ہی ذہن والا ہو، اس کو یہ قدرت ہے کہ جو چاہے نیت کرے، اور ہر وقت قدرت ہے. اس لیے اگر وسوسے کو تو سوچے ہی نہیں، اگر غلط نیت ہو بھی گئی ہے تو صحیح کر لے کہ یا اللہ میں تو اس سے آپ کی رضا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہتا، رضا آپ کی رضا کے علاوہ کیا مشکل ہے. جس نے قصد کے ساتھ یہ سوچ لیا، بس نیت ہو گئی، یہ مشکل چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں الدین و یسرن، دین میں کوئی چیز کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. یہ حکم صرف بڑوں بڑوں کا نہیں ہے، ایک بالکل جاہل جپٹ دیہاتی جس نے کچھ بھی آتا جاتا نہیں، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ نیت میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے. تو یقیناً آسان ہوگا نا، آسان ہے. لیکن ہم عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں حرام کے، عادت اتنی ہو گئی کہ ہر چیز میں، اتنی عادت ہو گئی کہ ہر چیز میں ایک دنیاوی غرض ڈال دیتے ہیں اور ریا میں مبتلا ہوتے ہیں. بس اگر بلا اختیار کوئی ناجائز غرض قلب میں آ جائے، کسی دنیاوی کام میں ناجائز غرض قلب میں آ جائے، اور اس کو اختیار سے باقی بھی نہ رکھا جائے، تو وہ وسوسہ ریا ہے جس پر اجر ملتا ہے، ریا نہیں ہے جس پر مواخذہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الحزن اور وادی الحزن سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ جب الحزن ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 100 بار اور بعض کے نزدیک 400 بار پناہ مانگتی. پھر پوچھا گیا کہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے تھے. یعنی ریاکاری کے لیے شہرت اور نمود کے جذبے سے نیک کام کرتے تھے. اب کسی قاری سے پوچھئے, جو اللہ والے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن تراویح پڑھا رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے تو سب دوسرے سن رہے ہیں, اس میں نیت کو فوراً آمیزش چھا جاتی ہے, نہیں آتی, دیر لگے گی, نہیں آیا, مشق ہو جائے گی کہ نہیں مجھے تو بالقصد ہے تو آسان, تب تو خیال رکھے گا, یہاں نیت اپنی صحیح کرتا چلے گا, لیکن بڑی آسانی سے ابتلا ہو جائے گا. اچھا پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہوں, اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جس میں بڑی آسانی سے, لیکن یہ جو ہے اس کا انجام تو بہت خراب ہے. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے. میرا مقصد صرف یہ ہے عرض کرنے کا کہ دیکھیں ہم سب کو, میں خود بھی اس میں ہوں کہ میں بار بار جائزہ لوں کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں شامل ہو رہی ہے ہماری عبادات میں, یا ہمارے جائز امور میں کوئی غرض ہے, گناہ کی غرض تو نہیں شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چھوٹے شرک سے. لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ارشاد کرے گا کہ اے ریاکارو, تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور انہیں سے اپنی جزا مانگ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا کہ تسنوں سے سر جھکائے ہوئے ہے, یعنی کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں پارسا ہوں, میں پرہیزگار ہوں, عبادت گزار ہوں. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے ٹیڑھی گردن والے, گردن سیدھی کر, خشوع دل میں ہوتا ہے گردن میں نہیں. بعض وہ نماز میں بھی ایسے جھک جاتے ہیں بہت. ایک مطلب ایسا ہوا کہ وہاں ہم لوگ عزیزیہ میں رہتے تھے جب, تو ایک شخص نے سعودی آیا اور مجھ کو کہا کہ تمہاری نماز جو ہے نا بہت خشوع والی ہوتی ہے, یہ سب کچھ کہا, ہم دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. تو میں نے یہ قصہ لکھا اپنے حضرت کو کہ حضرت یہ ایسا کہا ہے اس نے, اور میری حالت اس وقت یہ ہوتی ہے نماز میں یوں ہو جاتی ہے کہ میں تھوڑا سا آگے کو جھکا ہوا سا ہوتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ نماز میں قیام میں سیدھا کھڑا ہونا سنت ہے, یعنی وہ عمل ہی غلط ہے. وہ بولتا ہوں نہ گردن کو جھکاؤ نہ خود سیدھے کھڑے رہو, سیدھے کھڑے رہو. تو حضرت نے یوں علاج کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کیا کہ گردن سیدھی کرو کہ قلب میں ہو خشوع. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا مسجد میں رو رہا ہے. کہا یہ جو تو مسجد میں کرتا ہے اگر گھر میں کرتا تو کوئی تجھ سا نہ ہوتا, یعنی ایک اپنی ایسی چیز کو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں, جب اکیلا ہو تو سست ہو, دو رکعت نفل بھی نہیں پڑے گا اکیلے میں, سست کی آئے گی, اور جب لوگوں کو دیکھے تو خوشی میں آئے, اور جب اس کی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے, اور جب مذمت کرے تو عمل بہت کم کرے. ایک شخص نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو آدمی ثواب کے واسطے اور لوگوں کی تعریف کے لیے مال دے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھلا وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا اسے دشمن ٹھہرائے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر جو کام کرے بس خدا کے واسطے کرے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا جتلائے تاکہ ان کے نزدیک اپنے آپ کو آراستہ کرے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کرے تاکہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانیں. یہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ جو چیزیں دین میں پارسائی اور بزرگی کی دلیل ہیں وہ اسے لوگوں پر ظاہر کرے. پہلی قسم بدن کی ظاہری صورت ہے, مثلا آدمی اپنا چہرہ زرد کر لے تاکہ لوگ سمجھیں کہ رات کو سوتا نہیں, عبادت میں مشغول رہتا ہے, اور اپنے آپ کو دبلا بنائے تاکہ لوگ سمجھے کہ بہت ریاضت کرتا ہے, اور رونی صورت بنائے رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے غم میں یہ ایسا ہو رہا ہے, اور بالوں میں کنگھی نہ کرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے، ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہتا ہے. یہ مثالیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنا جائزہ لو، اور جب جائزہ لیں گے تو نکلے گی ایسی حرکت. یہی والی نہیں نکلے گی، اس سے ملتی جلتی دوسری حرکت نکلے گی ہمارے حالات کے لحاظ سے. اور آہستہ آہستہ بات کرے، آواز نہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کے دل میں بڑا وقار دین ہے اور یہ آدمی بہت متدین ہے. اور اپنے ہوٹ خوش رکھے تاکہ لوگ جانے کے روزے رکھتا ہے. اور چونکہ یہ باتیں لوگوں کی تعریف کا سبب ہو جاتی ہیں تو ان کو ظاہر کرنے میں آدمی کو حلاوت اور لذت ملتی، مٹھاس اور لذت. اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا قول ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ بالوں میں کنگھی کرے، تیل لگائے اور ہوٹوں پہ بھی تیل مل لے تاکہ کوئی اسے دیکھ کر روزہ دار نہ سمجھے. یہ نفل روزوں کی بات ہوئی. دوسری قسم، یہ تو ایک قسم ہوئی کہ اپنی حرکات اور اپنے جسم کو اس طرح سے بنایا، اور دوسری قسم کپڑے سے ہوتی. مثلا ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ لوگ اسے زاہد سمجھیں تاکہ لوگ جانے کے صوفی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں لباس کے معاملے میں کریں. لباس کے معاملے میں لیکن زیادہ گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہے تو مباح آپ قیمتی لباس پہنیں، لیکن اس میں نیت کیا ہو جاتی ہے؟ غیر مباح کی، گناہ کی، اس لیے وہ ریا بن جاتا ہے. یہ ہے خوشبو لگانا. خوشبو لگانا تو بہت اچھی چیز ہے، سنت بھی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو گئی، اور نیت اکثر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں جا رہے ہیں خوشبو لگائیں، تو ایسی خوشبو پہ کوئی تو بہت سخت وعید ہے. آدمی خوشبو لگائے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگائے. اور تیسری قسم باتوں میں ریا ہے. مثلا لب ہلاتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ذکر سے ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہونٹ ہلا ہلا کے ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر بھی آ جائے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. یا لوگوں کے سامنے جیسی باتیں کرتا ہے، وہ خلوت میں وہ باتیں نہیں رکھتا اپنی، اور بیان کرتا ہے کہ لوگ جانیں کہ اس کو علم تصوف میں بڑا کمال حاصل ہے. یا ہر وقت سر جھکا جھکا کر گردن ہلاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وجد میں آ جاتا ہے. یا بہت غمگین دکھائی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو دین اسلام کا غم کھا رہا ہے. یا حدیثیں اور حکایتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور اس نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، بڑوں بڑوں کو. اور چوتھی قسم عبادت میں ریا ہے. مثلا جب کوئی دور سے آیا تو اس کے سامنے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، سر جھکا کر رکوع اور سجود کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا. یا لوگوں کو جتلا کر خیرات دیتا ہے. تو اس طرح کے بہت امور ہیں. اور لوگوں کے سامنے چلتے وقت وہ آہستہ چلتا ہے اور سر آگے جھکائے رہتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھتا ہوا جلدی جلدی چلتا ہے، چال میں فرق پڑ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہوں گی کیونکہ زمانے کا ہے، لیکن ہم بھی تو اگر کسی کو دیکھنے کے ہمیں دیکھ رہا ہے تو کچھ فرق تو پڑ ہی جاتا ہے نا. تو اس چیز کو ہٹانا ہے. مخلوق کے لیے کوئی عبادت میں کسی مخلوق کی رضا کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی دنیاوی غرض کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور پانچویں قسم یہ بتائی ہے کہ ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگرد بہت ہیں. یہ تو خیر بہت آسانی سے اور بہت جلدی رہتا ہے. یہ مقتدا جو ہیں دین کے، ان کو تو ان کے لیے تو بڑا امتحان ہوتا ہے. شہرت کے تو اندر سے تو نفس قلب میں شہرت کا تقاضا ہونے کا مادہ رکھا ہوا ہے، تو ہر شخص میں اٹھے گا. اگر اس پہ عمل کر لیا تو سخت گناہ ہے اور ریاکاری. ہمارے ہاں اسی لیے ہمارے سلسلے میں کوئی اشتہار بازی نہیں، کسی قسم کا جہاں اشتہار ہو وہ معاملہ غلط ہے. کونے میں پڑے رہتے ہیں اللہ والے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ والے. کبھی کسی کو بلاتے نہیں، کسی سے جا کے لپٹتے نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں. یہاں جہاں یہ ہو رہا وہ تو ہے ہی غلط. لوگوں سے کیا غلط ہے؟ سلسلہ شدھ شدھ نشدھ نشدھ، ان کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ سلسلہ چلے گا یا نہیں چلے گا، کچھ نہیں ہوتی پرواہ. وہ اخلاص والے لوگ ہی مختلف ہوتے ہیں. اس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے, یہ پانچویں قسم میں بتا رہے ہیں کہ مرید اور شاگرد بہت ہیں اور امیر لوگ اور بڑے بڑے لوگ مجھ کو سلام کرنے آتے ہیں اور مجھ سے برکت لے جاتے ہیں اور علماء میری تکریم کرتے ہیں اور مجھے اچھا جانتے ہیں. کبھی یہ باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں, مگر مثلا کسی سے لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا پیر اور مرید کون ہے؟ میں نے اتنے پیروں سے ملاقات کی ہے, اتنے برس فلاں مرشد کی میں نے حضوری میں رہا ہوں, تو نے کس کس کو دیکھا ہے؟ اور ایسی باتیں کرتا ہے اور اس سبب سے اپنے اوپر رنج کو گوارا کرتا ہے اور کھانے پینے میں ریا بہت ہی آسان ہے. فرماتے ہیں کہ پارسائی خدا ہی کے واسطے کرنا چاہیے, لیکن جو کام عبادت نہ ہو اگر اس کے سبب سے قبولیت اور جاہ طلب کرے گا تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ جو جائز امور میں ناجائز کو داخل کرنا. اسی طرح اگر کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کر اور نہایت آراستہ ہو کر باہر نکلے تو مباح ہے, بلکہ سنت ہے, کیونکہ اس سے وہ اپنی حالت ظاہر کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, اور وہ پارسائی ظاہر نہیں کرتا اس سے. بعض ریا مباح بھی ہوتی ہے, بعض کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے, اس کا بھی وقت آئے گا کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک چیز کر رہا ہے تو وہ اس وقت اس کے لیے ضروری ہے. شیخ اپنے مریدوں کو سکھانے کے لیے کچھ کرے تو وہ ریا نہیں ہے, کیونکہ اس میں غرض دنیاوی نہیں ہے بلکہ اب اس کے مریدوں کی غرض دینی ہے. وہ تجمل رکھنا تو سنت ہے, اس نے تجمل رکھے, کپڑے اچھے پہنے تاکہ ریا کا گناہ نہ ہو, اور جہاں ریا ہوگی وہاں دغا بھی ہوگی, یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. ریا کے حرام ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے, مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور غرض دنیاوی ہے, لوگوں کو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑا نماز پڑھ رہا ہے, بہت نمازیں پڑھتا ہے, تو یہ دھوکہ دینا ہوگا. تو ریا جب ہوگی دوسروں کو دھوکہ ہوگا, دھوکہ دینا ہوگا. یہ عبادت میں ریا میں یہ ہے, اسی وجہ سے حرام. فرمایا کہ عبادت میں ریا کا حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہے. اور روزہ اور نماز وغیرہ عبادات تو عبادت ہے, جب بندوں کے واسطے کیا تو یہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا. اور ریاض کے درجات مختلف ہیں, کوئی درجہ بہت بڑا ہے اور ان درجوں میں تفاوت ہے, فرق ہے, وہ تین وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ قصد ریا بے قصد ثواب کے ہو, جیسے کہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے مگر اگر اکیلا ہوتا تو نہ کرتا, یہ بہت بڑی ریا ہے, اس کے سبب سے عذاب بڑا ہوگا. اور اگر ثواب کا بھی قصد رکھتا ہے لیکن اگر تنہا ہوتا تو نہ کرتا, یہ بھی پہلے درجے کے قریب ہی قریب ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے مگر اکیلا ہوتا تو نہ کرتا, بس دوسروں کے لوگوں کے سامنے. یہ فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی ریا ہے اور اس کے سبب اس کو بڑا عذاب ہوگا. اور اگر ثواب کا بھی قصد رکھتا ہے لیکن پھر بھی تنہا ہوتا تو نہ کرتا, تو بھی وہی بات ہے, پہلے درجے کے قریب ہی ہے کہ ثواب کی نیت تو کر رہا ہے وہ, لیکن حالت وہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اکیلے میں نہیں کرتا. اور یہ جو خفیف سا قصد کر لیتا ہے عبادت کا, یعنی نیت کرنے میں کہ یا اللہ میں تو آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اصل میں تو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے, بعض چیزیں کرتے ہیں ایسی. مثلا ایک شخص جو ہے وہ ہر وقت باوضو نہیں رہتا, کوئی ملنے والا آ گیا تو حمام گیا تو حمام سے آ کے وضو کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ وضو باوضو رہتا ہے, اور اب تحیت الوضو بھی پڑھے گا, کیونکہ اگر وہ تحیت الوضو نہیں پڑھتا تو لوگ کہیں گے لوگ کیسا ہے, یہ سوچ کر کے لوگ کہیں گے کہ یہ تحیت الوضو نہیں, حالانکہ تحیت الوضو تو وہ ہے, نفل ہے, نہ پڑھے تو کیا مشکل ہے. لیکن یہ سب ریاکاری ہے. اور اکیلے میں کبھی تحیت الوضو نہیں پڑھتا لوگ جو چار موجود ہوں تو پڑھتا ہے, یہ ہوتا ہے ریاکاری. جب دل صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لے کر جو جائے گا اسی کی نجات ہوگی. قلب سلیم میں ریا نہیں ہے, اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے. اگر ہم للہیت کریں گے تو ہمارے بہت سے گناہ چھوٹ جائیں گے. کوئی اللہ کے لیے تھوڑی کرتا ہے, غصہ کر رہے ہیں تو کیا للہیت سے کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا اس وقت. جو چاہا بک دیا. اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے عبادت کے وقت تو اس کو خوشی زیادہ ہوتی ہے, اور اس وقت نماز روزہ اس پر آسان ہو جاتا ہے. یہ اندر اتنی ریا گھسی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سے خوشی ہو رہی ہے, حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی عبادات نافلہ کو چھپایا ہے. پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قوی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور ریاکار کے مقصود میں بھی تفاوت ہوتا ہے. ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسے جاہ مقصود ہوتی ہے کہ اس جاہ کے سبب سے کسی فسق اور گناہ کو پہنچے, جسے اپنے آپ کو بہت متقی اور امین اور شبہ کی چیزوں سے بچانے والا بنا کر دکھاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں بڑا امین ہے, بڑا نیک ہے, اور لوگ اس کے بعد اپنی امانتیں رکھانا شروع کریں اور اس میں وہ گڑبڑ کریں, خیانت کریں. بس میرا تو یہ عرض کرنا ہے, میں اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی کر رہا ہوں, کچھ دن پورا زور لگا لیں اس کے اوپر کہ اخلاص حاصل ہوتا چلا جائے. اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ اپنی ہر بات کو جائزہ لیں شام کے وقت, کہاں کہاں اسے میری نیت خراب ہوئی ہے. جب کچھ دن تک یوں کریں گے تو ہوش آ جائے گا, اور اس کے بعد نیت میں اخلاص پیدا ہونا شروع ہوگا, اور اپنے اس حال کی اطلاع جو کچھ دے شیخ کو لکھتا رہے, شیخ آپ کو بتا دے گا کہ کیا چیز ریا ہے اور کیا چیز نہیں ہے, اور وہم سے بچائے گا, وسوسے سے بچائے گا, اور اخلاص حاصل ہو جائے گا آپ کو. اخلاص کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کچھ دن تک جائزہ لے, جائزہ لے کر نوٹ کرے کہ میں کہاں کہاں گڑبڑاتا ہوں اور کہاں کہاں نیت میں. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ نیت کے اندر بہت آسانی سے گڑبڑ گھر کے اندر ہی ہوتی رہتی ہے, گھر کے اندر ہی نیت میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے. کہ اب بیوی سے ہی بات کرنے میں اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی غرض پوری ہو جائے, لیکن ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کوئی وہ دین کا کام کر رہا ہے. کئی جگہ آپ سوچیں گے تو آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا. تو اپنے یہاں یہ جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت پرانے لوگوں کا حالات کے اوپر لکھا ہوا ہے, آج کل کے حالات بہت مختلف ہیں, اس میں ریاکاری زیادہ شدت سے بہت آسانی سے ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم جائزہ نہیں لیتے اس سے مبتلا ہے, لیکن اس کا انجام کتنا خراب ہے. موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ موت آ گئی تو بچ نہیں سکتا جب تک اخلاص دل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو. فرماتے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بزرگوں, جب دل درست ہو جاتا ہے تو کبھی وحی کے لیے منزل بن جاتا ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام کے قلوب, اور کبھی اسرار و انوار اور فرشتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے, جیسے اولیاء اللہ کے قلوب, اور جب بگڑتا ہے تو تاریکیوں اور شیطانوں کا گھر بن جاتا ہے. جب دل درست ہوتا ہے تو آدمی کو آگے پیچھے سے خبردار کر دیتا ہے, اور وہ باتیں بتلا دیتا ہے جو کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی. اور جب بگڑتا ہے تو ایسی بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے جس میں نہ بھلائی کا پتہ ہوتا ہے نہ کامیابی کا نام و نشان. اسی لیے میرے نزدیک درویش کو, یعنی جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, کہ اس کو لازم ہے کہ اپنی ہر سانس کو انتہائی قیمتی سمجھے, ہر سانس کو عمدہ سے عمدہ حالت میں رخصت کرے جو اس کے مناسب ہے, تاکہ اس کا کوئی سانس برباد نہ ہو. معاملہ تمہارے گمان اور وہم سے کہیں زیادہ سخت اور سنگین ہے, اس لیے عمر کو فضول باتوں میں, بیہودہ کاموں میں برباد نہ کرو. اس قیمتی عمر سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی سلطنت خرید لو, اور تمام طاعات و عبادات نافلہ میں افضل عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو. اللہ تعالیٰ سے انس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے درمیان اور لام الغیوب یعنی خدا کے درمیان سے پردے اٹھ جائیں, محبت کی شاخیں دلوں میں پھیلتی ہیں, پھر عقل کے موافق پھل دیتی ہیں. شہرت کا طالب بدبخت کے سوا کوئی نہیں ہوتا, شہرت کا طالب بدبخت کے سوا کوئی نہیں ہوتا. یہ شہرت کی طلب یہ جو ہے یہ اتنی جلدی گھستی ہے، بالخصوص جو مقتدا ہوتے ہیں، شہرت کا ہے جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو بالکل گمنام کیا ہے، مٹایا ہے، کونے میں آ گیا. زیادہ تعداد بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایک مرتبہ حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب سے میں نے کہا، اس زمانے میں شروع شروع بیان بہت ہوتے تھے، اور وہ حضرت نواب صاحب مجھے کہتے تھے کہ آپ کے بیان میں اثر ہوتا ہے. ایک جگہ حضرت نواب صاحب کو بلایا تو حضرت نے کہا کہ نہیں، ان کو لے جاؤ، میرا بیان کروایا. تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کے وقت بہت کم لوگ آئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بہت لوگ آ گئے، تو جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو انشراب بہت ہوتا ہے اور مضامین کی آمد بہت ہوتی ہے. حضرت نے جواب میں لکھا، حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب رحمۃ اللہ نے، کہ مجمع کم اخلاص زیادہ، جتنا لوگ کم ہیں اتنا ہی اخلاص زیادہ. تو ہمارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، اس میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ کتاب پڑھ کے سناتے تھے، ایک دن کہا کہ بہت لوگ آ گئے تو کتاب بند کر دی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ کیسے آ گئے. یہ نہیں کہ اور شہرت ہے. اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان تھا ان کا، ہزاروں ہزار لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد بیان ختم ہوا، یہ زینوں سے سیڑھی کی سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں تو ایک شخص ہانپتا کانپتا آیا، حضور میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، مجھ کو دیر ہو گئی، آپ کا بیان نہیں سن سکا. اچھا بیٹھ جائیں. پورا بیان لکھا ہے کہ مول امت رحمۃ اللہ نے پورا بیان دہرا دیا اس ایک آدمی. یہ ہے اخلاص. آج کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ کوئی صورت نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں، شہرت کا طالب بدبخت کے سوا کوئی نہیں. یا اللہ اس سے بچائیے، کوئی ایسا کام کبھی نہ کرے آدمی جس میں شہرت ہو. ویسے بھی شہرت میں تو خرابیاں پیدا ہو ہی جاتی. تصوف اس کا نام نہیں کہ صوفی لوگوں سے یہ کہے کہ مجھ سے محبت کرو، میری تعظیم کرو، میری زیارت کرو. جو سچا صوفی ہوگا وہ ہرگز لوگوں سے ملنے ملانے کا مشتاق نہیں ہوگا، کونے میں پڑے رہتے ہیں. جس شخص کو کامل معرفت حاصل ہے وہ دنیا داروں کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوتا. مخلوق سے دل کا مانوس ہونا حق تعالیٰ سے جدا ہونا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور سے عزت حاصل کرے گا ذلیل ہوگا. جو درجہ یقین سے محروم ہے وہ متقیوں کے درجے سے گر گیا. جو اللہ کے واسطے سب سے الگ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے ملا دے گا. ہر طرف سے ہٹاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ رہو. چلیے، یہ تو عجیب عجیب مضامین ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اتنا ہو جائے کہ ان بزرگوں کی باتوں کو سننے سے ہمارے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے. اور بتائے، میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، سب کا خلاصہ یہی ہے، کسی شیخ کے پاس جاؤ، کس لیے جاتے ہو؟ نیت کو دیکھو، کس لیے جاتے ہو؟ آخرت ہی کرنی. اس کے لیے گناہ چھوڑنا پڑے گا، ظاہری باطنی تمام گناہ. تو جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا سیکھو. اور اس کے لیے اصل باطنی گناہ، جب باطنی حالت درست ہو جاتی ہے تو ظاہری گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں. سارا زور اپنے باطن پہ لگاؤ. اور باطن کس کو کہتے ہیں؟ سوچنا. یاد رکھو اچھی طرح سے، سوچنا، کیا سوچتے ہیں، اسی میں سب گناہ چھپے ہوئے. اب یہ کہ ایک نعمت آئی تو یہ سوچ لیا کہ یہ من جانب اللہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا. تو یہ کیا ہوا؟ شکر ہوا. شکر کیسے ہو گیا؟ سوچنے سے ہوا. شکر ایک باطنی عبادت ہے. اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، باطنی جب ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ظاہری ٹھیک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، ایک شخص آیا، کھانا اس کے پاس آیا، اس نے اس میں کیڑے نکالنے شروع کیے. یہ کیا، یہ کیا، غصہ کیا بیوی نے، ایسا کیوں پکایا فلاں. اور ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، جو مل گیا اللہ کا شکر ہے. کتنا فرق ہو گیا، ظاہری حالت میں فرق پڑ گیا. ایک طرف بیوی پہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، سوچ رہا ہے. تو کس قدر فرق پڑ گیا، ایک باطنی چیزوں سے کتنا فرق پڑ گیا. سوچنے سے فرق پڑا نا. یہ سوچنے کی جو مشقیں ہیں یہ کراتے ہیں شیوخ، ان کے ساتھ مگر لگا رہے بندہ، لگا رہے بندہ، ایسا لگے کہ یہ حال ہو جائے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری. اتنا ہونا چاہیے قرب، من تو شدم میں تو ہو جاؤں، تو من شدی تو میں بن جا. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم میں جسم بن جاؤں، من تن شدم تو جان شدی تو روح بن جا، اسی جسم کی تو جان بن جا. تاکس نہ گوید بعد ازی، تاکہ بعد میں کوئی اور یہ نہ کہے من دیگرم تو دیگر، میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے. شیخ میں اور اس میں اتنا ہونا چاہیے.